نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج سورہ مائدہ الحمدللہ مکمل ہو چکی، چھٹے پارے سے تلاوت شروع کی گئی اور سورہ مائدہ کے اختتام تک تلاوت کی گئی. کل ایک خاص موضوع سے متعلق میں نے عرض کیا تھا، پہلے میں اس کو عرض کر دیتا ہوں، پھر باقی وقت میں انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع پر بات کریں گے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں بہت سے مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں، عورتوں کی عفت و عصمت سے متعلق اور اسی طریقے سے نکاح و طلاق سے متعلق. اسی طرح یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں. قوامون کا ترجمہ اصل میں عام طور پر قوامون حکام کو کہتے ہیں یا حاکم کو کہتے ہیں یا نگران کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب زندگی گزارنی ہوتی ہے تو اس میں ایک شخص کو بڑا بنانا پڑتا ہے تاکہ زندگی کے اہم فیصلے وہ کر سکے. اس میں کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو بڑا دکھانا مقصد نہیں ہے، لیکن انتظامی طور پر اللہ رب العزت نے جو صلاحیت مرد کو عطا فرمائی ہیں اس اعتبار سے عورتوں پر حاکم بھی اللہ نے رکھا ہے اور ان کا نگران بھی بنایا ہے. چنانچہ دو سبب بیان فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے، ایک سبب تو وہابی ہے اور دوسرا کسبی ہے. چنانچہ فرمائے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا ہے. ایک تو اس لیے کہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے بعض کو بعض پر، تو مرد کے ظاہری حال کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی نے مرد کو حاکم بنایا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس میں تو کسی کا اختیار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالهم، وہ اپنے مال تم پر خرچ کرتے ہیں. عورتوں پر ذمہ داری باہر کی نہیں رکھی شریعت نے، کمانے کی نہیں رکھی، یہ ذمہ داری مرد پر رکھی ہے. جب عورت بیٹی کی حیثیت سے باپ کے گھر پہ ہوتی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، چچا کی ذمہ داری ہے، اور جب شادی ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے. کسی صورت میں بھی شریعت نے عورت کی ذمہ داری قرار نہیں دیا کہ وہ کما کر لائے باہر سے، بلکہ مرد کو ذمہ دار قرار دیا کہ نہ نفقہ تمہاری ذمہ داری. تو یہاں پر بھی اللہ تعالی نے دو سبب بنائے، ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنے فضل سے فضیلت عطا فرمائی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا مال تم پر خرچ کرتے ہیں. اور آگے پھر اللہ رب العزت نے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، میں ان عورتوں کی تعریف کی ہے جو نیک صالح عورتیں ہیں، فرما بردار ہیں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ حفاظت اللہ تعالی کی مدد سے وہ کرتی ہیں، یعنی ان میں خاص مادہ اللہ نے اس چیز کا رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا حجاب جتنی حیا اللہ نے عورتوں میں رکھی ہے وہ مردوں میں نہیں، اور اگر وہ اللہ رب العزت کی مدد نہ ہوتی تو شاید معاملہ بہت زیادہ خراب ہوتا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص مدد کی ہے ان کی، اس کی وجہ سے وہ حفاظت بھی کرتی ہیں، مرد موجود ہے تب اور نہیں موجود تب، دونوں صورتوں میں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البتہ بعض عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے مزاج میں نافرمانی کا عنصر ہو، واللاتی تخافون نشوزہن، بعض عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو نافرمان قسم کی ہوں، بات نہ مانتی ہوں، ہر بات پر جھگڑا لے کر بیٹھ جاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا ڈر ہو اپنی عورتوں سے، بیویوں سے، تو اس کے لیے تین بات بتائیے، فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تین کام کرو. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو وعظ و نصیحت کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس اگر وہ نافرمانی کر رہی تو فوراً لے کے مار پیٹ دیا، گالیاں بکلیاں، برا بھلا کہہ دیا، نہیں. سب سے پہلے وہ فرمایا فاعظوہن، انہیں تم وعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ محبت پیار کے ساتھ، بات کو سمجھاؤ. اگر یہ بات وہ مان لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وعظ و نصیحت بھی سننے والی نہیں ہے وہ, تو پھر فرمایا کہ اگلا قدم پھر یہ اٹھاؤ کہ واہجروہن فی المساجد, بستر الگ کر لو اپنا. یہ نہیں کہا کہ گھر سے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ یا اسے گھر سے نکال دو, نہیں, بلکہ اسی گھر میں رہتے ہوئے اپنا بستر الگ کر لو. تو اگر شریف عورت ہے تو اس کے لیے یہ سزا بھی بہت ہے کہ شوہر جو ہے اس نے اپنا بستر اس سے الگ کر لیا, تو یہ شریفانہ ایک سزا ہے. فرمایا کہ واہجروہن فی المساجد, اگر کوئی شریف خاندان کی عورت ہے تو یہ بات بھی اس پر بڑی گراں گزرے گی اور وہ اسی سے صحیح ہو جائے گی, درست ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی عورت اس پر بھی نہ مانے تو اگر آگے فرمائے کہ وضربوہن, پھر تم تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو, تو مارنے کی بھی اجازت دے دی. ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مارنے سے منع فرما دیا تھا. معاملہ یہ ہو گیا کہ پھر ایسی صورتوں میں عورتیں بہت ہی شیر ہو گئیں, روزانہ لڑائی اور جھگڑے یہ گھر گھر ہونے لگے. چنانچہ ایک ایسے ہی موقع پر یہ آیت نازل بھی ہوئی کہ ایک صحابی جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کی تھی, اس نے انہیں تھپڑ مار دیا. انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی, والد انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی یہ اس کا حق ہے کہ اس کے میاں نے اس کا تھپڑ مارا ہے, تو یہ بھی ایک تھپڑ اتنی ہی زور سے اس کے مار دے. چنانچہ یہ اپنی بیٹی کو لے کر بدلہ لینے کے لیے روانہ ہوئے. ابھی روانہ ہی ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس بلا لیا اور یہ بتایا کہ بھئی اگر بوقت ضرورت کبھی ایسا ہو تو تھوڑی بہت مارنے کی گنجائش ہے, تو وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب یہ اجازت باقی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شریف لوگ یہ تیسرا طریقہ اختیار نہیں کریں گے, یعنی جو شریف لوگ ہیں وہ مار پیٹ کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. اگرچہ اجازت دی ہے اللہ رب العزت نے, لیکن شریف آدمی یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ مارا نہ پیٹا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک موقع پر, بلکہ جب ایک کچھ خواتین اونٹوں پر سوار تھی تو جو اونٹ چلانے والے تھے وہ تیزی سے چلا رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ آہستہ چلاؤ, یہ عورتیں کانچ کی ہیں ٹوٹ جائے گی, مطلب یہ ہے کہ یہ نازک ہے, تم جو اونٹوں کو بھگا رہے ہو اس سے انہیں تکلیف پہنچے گی, ایسا نہ کرو. اور اسی طریقے سے بعض موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع بھی فرمایا کہ جو اچھے مرد ہیں وہ اپنی عورتوں کو مارا نہیں کرتے. تو بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ تیسری کا جو معاملہ ہے اس کی نوبت نہ آئے, لیکن خدا نہ کرے اگر کبھی نوبت آ ہی جائے تو اس میں بھی شریعت نے بہت ساری قیود رکھی ہیں. ایک تو مطلقاً منہ پر مارنے سے منع فرمایا, تھپڑ مارنا یا منہ پر مارنا تو کسی صورت میں جائز ہی نہیں. اس کے بعد بھی صرف مار پیٹ اتنی رہ جاتی ہے, بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ صرف اتنا کر لو کہ دوپٹہ لے کر اس میں دو چار بل دے کر وہ رشید کر دو. اب یقیناً اس کا مطلب مارنا پیٹنا نہیں ہے, بلکہ صرف ڈرانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اجازت دی ہے, اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں, تو تم خود سنبھل جاؤ. یہ مقصد, اصل مقصد مارنا پیٹنا ہرگز نہیں. تو بہرحال یہاں پر تیسرا یہ ہے کہ وضرب, لیکن اس کے باوجود بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ أَتَانَكُمْ, اگر ان تین صورتوں میں وہ باز آ جائیں اور جو نافرمانی وہ کر رہی تھی اس سے باز آ جائیں, تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اب تم بھی بلا وجہ کی مین میخ نہ نکالو, خام خام ان پر الزام تراشیاں نہ کرو, بلا وجہ ان کے ساتھ لڑو جھگڑو نہیں. اگر وہ اطاعت کر لے تو بس اب تم بھی لڑائی جھگڑا ختم کر دو. ہوتا یہی ہے کہ آدمی شرافت سے طور طریقے اپنے صحیح بھی کر لیتا ہے, لیکن سامنے والا اور شیر ہوتا چلا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کو گالیاں بکتا ہے, برا بھلا کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے تم سے ہی کہا تھا اور تم نے ایسا نہیں کیا وہ نہیں کیا, یعنی بلا وجہ کے تاروں تشن سے کام لیتا ہے. اس سے پھر سامنے والے کو اشتعال پیدا ہوتا ہے. تو شریعت نے منع فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو تم بھی باز آ جاؤ. فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. یہاں تک تو وہ صورت تھی کہ یہ تین صورتوں سے اگر تمہارے گھر میں معاملہ گھری میں رہ جائے اور کسی اور کو کہنا نہ پڑے, یعنی یا تو تم وعد و نصیحت سے کام لو, یا پھر بستر الگ کر لو, یا پھر تھوڑا بہت مار لو. یہ ایسی صورتیں ہیں کہ اس صورت میں اپنے گھر کا معاملہ کسی اور سے کہنا نہیں پڑتا اور معاملے کو گھر سے باہر نہیں لے جانا پڑتا. اگر اس سے صورتحال ٹھیک ہو جائے تب تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بعض اوقات یہ تین صورتیں بھی کارگر نہیں ہوتی. تو پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تم یہ خوف رکھتے ہو کہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے, لڑائی جھگڑے رکیں گے نہیں, آگے بڑھیں گے مزید, اب تم یہ کرو کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, ایک حکم تو مرد اپنے لوگوں میں سے ایک مرد مقرر کر دے, کسی کو حکم بنا لے, فیصل بنا دے, اور ایک فیصل جو ہے عورتوں میں سے مقرر کر دے کہ بھئی ہمارے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہم تمہیں سارے معاملات کا والی بنا دیتے ہیں اور تمہیں فیصلے کا اختیار, تو مرد بھی پورا پورا اختیار دے دے, عورت بھی پورا پورا اختیار دے دے, یعنی اس حکم کو کہ یہ دونوں حکم مل کر ہمارے معاملات کو دیکھیں, اور اگر وہ یہ محسوس کریں کہ آپس میں نباہ ممکن ہے تو نباہ کا کوئی فیصلہ کر دیں ایسا جو ہمارے لیے قابل قبول ہو, اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر طلاق کا یا خلا کا جو بھی فیصلہ کریں ہم تیار. چنانچہ ایک روایت میں ایسا ہے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ نے ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر فرمایا, اس عورت کو جب یہ بات بتا دی گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے حکم کو پورا پورا اختیار دیتی ہوں اور وہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور. مرد نے کہا کہ میں بھی حکم بناتا ہوں, اگر یہ ہمارے درمیان صلح کرا دے تو اس کا تو میں پورا پورا اختیار دیتا ہوں, لیکن طلاق یا خلع کی کسی صورت کا اسے اختیار نہیں دیتا. آپ نے فرمایا کہ تم بھی اسے پورا اختیار دو تاکہ یہ پورا پورا اختیار کے ساتھ معاملے کو دیکھ سکے. تو انہوں نے کہا کہ میں صلح میں تو اختیار دیتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ گھر ٹوٹے یا خراب ہو, اس لیے میں اس کا فیصلہ وہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا نہیں, تمہیں اختیار ایسے ہی دینا پڑے گا جیسے عورت نے اختیار دیا. پھر اگر یہ دونوں فریق مل کر تمہارے معاملات کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ بھئی ان میں آپس میں صلح ہو جانی چاہیے اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کر دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرما دیں گے. اور اگر وہ سمجھیں کہ یہ گھر اب آپس میں اب یہ مل نہیں سکتے آپس میں اور نبھا نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی فیصلہ کر دیں چاہے طلاق کا یا خلع کا. تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاملات عدالتوں تک نہ پہنچیں, اس لیے کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں وہ فیصلے تو ہو جاتے ہیں لیکن اس سے خام خواہ کا ایک عناد بغض اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپس ہی میں معاملات کو سمیٹ لیا جائے اور آپس کے معاملات کو آپس میں حل کر لیا جائے تو کم از کم بغض و عناد پیدا نہیں ہوتا. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ تم عدالتوں میں جانے سے پہلے آپس میں اپنے معاملوں کو نمٹانے کی کوشش کیا کرو, اگر آپس میں نمٹ جائیں تو بات ختم ہو جاتی ہے اور اگر پھر بھی منع ہو تو پھر تم عدالت میں اپنا معاملہ لے جاؤ. حالانکہ اس زمانے میں تو عدالتیں بھی ماشاء اللہ عدل و انصاف سے کام لیتی تھی, تو اس لیے بہرحال یہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپس میں پہلے عدل حکم مقرر کر کے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں, اگر آپس میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس معاملے کو آگے لے جانا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا کہ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں ارادہ رکھیں گے اصلاح کا تو انشاءاللہ اللہ موافقت فرما دیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دونوں حاکم دونوں حکم دونوں فیصل اگر اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا فرما دیں گے, اور خدا نہ کرے اگر موافقت کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طرف سے اخلاص میں کمی ہے. ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے. دیکھیے اتنی تمام کوششوں کے بعد شریعت نے بعد میں کہا کہ اب کوئی صورت اختیار کی جائے, چاہے طلاق کی ہو چاہے خلع کی ہو. ہمارے ہاں عام طور پر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ خلع کیا چیز ہے, کیا فرق ہے خلع میں اور طلاق میں کیا فرق ہے. یعنی ہمارے ہاں ہر خلع بھی طلاق ہی ہوتی ہے اصل میں, یعنی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ خلع کا جو خلع ڈیٹ بنائی جاتی ہے اس میں بھی تین طلاقیں دیتا ہے آدمی, حالانکہ جب تین طلاقیں دی تو خلع کیا ہوا. پھر خلع کے اندر طلاق کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا جاتا, اس میں تو عورت یہ کہتی ہے کہ بھی میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی, بہتر ہے کہ ہم آپس میں جس طریقے سے اللہ نے ہمیں ملایا تھا اب ہم اسی احسن طریقے پر الگ ہو جائیں, لہذا میں اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہوں کہ میں 1,00,000 روپے 10,00,000 روپے مہر کی جو رقم ہے وہ میں چھوڑ دیتی ہوں اور اس کے بدلے میں یہ مجھے خلع دے دے. تو مال کے بدلے میں خلع ہوتا ہے, اب اگر شوہر اس پر تیار ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں نے تمہارا سارے معاملے سنا اور میں اس پر تیار ہوں کہ میں مہر کے بدلے میں تمہیں خلع دیتا ہوں. بس خلع ہو گیا ختم. خلع کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب طلاق واقع ہو گئی خود بخود, اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتا وہ. تو خلع تو اتنی سی بات ہوتی ہے, عام طور پر لوگوں کو خلع کے معاملے ہی نہیں پتے. یہی وجہ ہے کہ عدالتوں میں کیس چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد شوہر تو حاضر ہی نہیں ہوتا, عموماً شوہر حاضر نہیں ہوتا, اور حاضر نہ ہونے کی بنا پر عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ بھئی ہم نے اس کو خلع کی ڈگری جاری کر دی اور اس کو جو ہے وہ خلع ہو گیا. شرعاً اس طریقے سے خلع نہیں ہوتا. یہ عورت بدستور شوہر کے نکاح میں رہتی, اس کی خاص صورتیں ہیں خلع کے صحیح ہونے کی. اسی لیے ہمارے ہاں بعض اوقات نکاح کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ہم نے فارم پر یہ لکھ رکھا ہے کہ وہ خلع کا اگر معاملہ ہے تو سب سے پہلے تو وہ سارا معاملہ ہمارے سامنے رکھیں بتائیں, عدالتی خلع اگر ہوا ہے تو. ہاں اگر تو ویسے خلع ہوا ہے کہ عورت نے مرد سے خلع چاہا اور مرد نے خلع دے دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن جو خلع عدالت سے لیا جاتا ہے تو بعض اوقات جو ریزن ہوتا ہے, وجہ ہوتی ہے, جو سبب ہوتا ہے وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتا. جب درست نہیں ہوتا تو اس بنا پر جو عدالتیں خلع کی ڈگری جاری کرتی ہیں شرعاً وہ بھی درست نہیں ہوتی. جب وہ درست نہیں ہوتی تو طلاق بھی واقع نہیں ہوتی. بدستور وہ عورت اس شوہر پہلے شوہر کے نکاح میں رہتی. کتنے خاندان اور کتنے رشتے ایسے ہیں کہ انہوں نے خلع لے لیا, شوہر نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, نہ وہ عدالت میں گیا, نہ اس نے اس عورت کو چھوڑا, اور اسی ڈگری کی بنیاد پر وہ عورتیں آگے شادی کر لیتی ہیں. شرعاً یہ نکاح پر نکاح ہوتا ہے جو جائز نہیں. یعنی ایک عورت ابھی پہلے شوہر کے نکاح سے نکلی نہیں اور اس نے ایک اور نکاح کر لیا. تو عموماً دین سے ناواقفیت کی بنا پر یہ خراب صورتحال پیش آتی ہے. اس لیے ایسے معاملات میں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے, مفتیان کرام کے پاس جانا چاہیے. اگر خلع بھی لینا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, یہ جا کر آپ مفتیان کرام سے پوچھیں. بھئی آپ جب کسی معاملے کے اندر اگر انجینئرنگ کی معاملہ ہے تو انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں, اگر کسی وکیل کا معاملہ تو وکیل سے رائے لیتے ہیں, اگر شریعت کا معاملہ ہے تو اہل علم سے رائے لیجئے اور وہ جو بتائیں اس کے مطابق کر لیجئے. سارے معاملے کرنے کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شادی اور نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی اور عین موقع پر جناب پتہ چلا کہ جی یہ تو لڑکی خلع ہے, بتاتے بھی نہیں شروع میں. معاملہ جب کھلتا ہے, جب عین نکاح کا وقت ہوتا ہے کہ بھئی یہ خلع یافتہ ہے, جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو وہ خلع درست نہیں ہوتا اور نکاح پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں نکاح پڑھانے والے, اب اس وقت خرابی پیدا ہوتی ہے. اس لیے ان تمام باتوں کو پہلے سے ڈسکس کرنا چاہیے اور پہلے سے ان سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے تاکہ معاملات خرابی کی طرف نہ جائیں, بے عزتی کی طرف نہ جائیں, اور خدا نہ کرے عین موقع پر جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس لیے خلع میں اور طلاق میں فرق ہے. طلاق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی مت دو, شریعت نے منع کیا ہے, اور اس کو انتہائی برا عمل سمجھا ہے کہ کوئی شخص ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگرچہ شریعت میں یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے, اس کے باوجود اگر کوئی شخص تین طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتی ہے. بعض لوگ یہ تین طلاقیں کا معاملہ لے کر در بدر پھرتے ہیں, ادھر ادھر آتے جاتے ہیں کہ صاحب وہ غصے میں دے دی اور تین طلاقیں دے دی, جی ایک مجلس میں دے دی. بعض کہتے ہیں جی وہ عورت حاملہ تھی طلاق دی. بھائی یاد رکھو کہ چاہے وہ حاملہ ہو, چاہے غصے میں طلاق دی ہو, چاہے نشے کی حالت میں طلاق دی ہو, طلاق واقع ہو جاتی. اس لیے یہ معاملہ بہت نازک ہے. عموماً پہلے سے لوگ اس کی فکر نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کا نکاح ہو تو نکاح کے مسائل کو بھی سمجھے, طلاق کے مسائل کو بھی سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی لیکن اس کا مذاق بھی حقیقت ہے, اور وہ کیا ہے؟ النکاح والطلاق والعتاق. یعنی نکاح کا معاملہ, ایک جوان مرد اور عورت اگر دو جوان آدمیوں کے سامنے ایک کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا, عورت کہتی میں نے اس نکاح کو قبول کیا. اب حالانکہ وہ خطبہ نہیں پڑا کچھ نہیں ہے, لیکن دو عاقل بالغ کے سامنے جب اس طرح سے ہو گیا تو نکاح واقع ہو گیا, نکاح ہو گیا. اسی طریقے سے اگر طلاق کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, ایک دفعہ دی ہے تو ایک دفعہ ہو گئی, دو دفعہ دی تو دو دفعہ ہو گئی، تین دفعہ دی تو تین دفعہ ہو گئی، تو اس کا مذاق بھی حقیقت ہے. اور تیسری چیز ہے اطاق. اطاق کہتے ہیں اس زمانے میں غلام کو آزادی، کہ اگر کہہ دیا میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا، مذاق میں بھی کہا تو غلام آزاد ہو گیا. تو یہ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا مذاق بھی حقیقت ہے. آج لوگ مذاق میں سب معاملے کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو میں نے مذاق کیا تھا، جھوٹ بول کے کہتے ہیں تو میں مذاق کر رہا تھا، گویا کہ جھوٹ جو ہے اس کو مذاق کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے. جھوٹ بھی یعنی مذاق بھی، مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ بولنا ہی ہے، اس پر بھی گناہ ہے. اس لیے میرے عزیز ہو، آدمی ان تمام مسائل کو پہلے سے سیکھے. طریقہ شریعت نے دیا ہے کہ پہلے تو بعض و نصیحت سے کام لے، پھر اس کے بعد بستر الگ کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر معمولی ضرب سے کام لے، بہتر طریقہ وہ نہیں ہے تو اس کو بھی اختیار نہ کرے تو بہتر. بہرحال لیکن یہ معاملات اختیار کرنے کے بعد حکم بھی بٹھا لے، معاملے پھر بھی اگر جو ہے وہ نہ جو ہے وہ انجام تک پہنچے، پھر شریعت کہتی ایک طلاق دے دو، بس ایک طلاق دے دے آدمی. اور یہ طلاق بھی آدمی اس وقت دے جب عورت کا پاکی کا زمانہ ہو، یعنی ناپاکی کے زمانے سے نہ گزر رہی ہو، وہ حیض کی حالت میں نہ ہو بلکہ طہر کا زمانہ ہو. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ طلاق دینے کے بعد یہ طہر کا زمانہ گزرے گا، پھر اس کے بعد حیض آئے گا پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو یہ عدت ختم ہوگی. تو اس ان عدتوں کے زمانے میں، یعنی تقریباً تین حیض کا زمانہ پونے دو مہینے بعد اوقات اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اتنا وقت آپ کے پاس موجود ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو. اگر عورت کو بھی تکلیف ہے، صدمہ ہے کہ بھی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور اب اس کو خیال آ رہا ہے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور یہ کیسے پلیں گے اور کیا ہوگا، تو اب اگر شرمندگی اختیار کرتی ہے خاتون بھی اور وہ شوہر بھی شرمندہ ہے کہ میں نے بلا وجہ جو ہے وہ طلاق دی، میرے بہت سے کام یہ انجام دیتی ہے، میرے بچوں کے کام انجام دیتی ہے اور یہ چلی جائے گی تو کیا ہوگا، یعنی پھر شرمندگی ہو رہی ہے، تو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، رجوع کر سکتا ہے اور نگاہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. تو دیکھ کتنا آسان طریقہ شریعت نے رکھا ہے کہ اگر چاہے تو پھر وہ جو مدت ہے عدت کی اس میں رجوع کر لے، اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں. خدا نے کرے اگر رجوع نہیں کرتا تو یہی ایک طلاق رجعی طلاق بائن ہو جاتی. طلاق بائن کا مطلب یہ کہ یہ عورت نکاح سے نکل گئی. نکاح سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزاد ہے، اب چاہے تو کہیں بھی نکاح کرے. بھائی تین طلاقوں کے بعد بھی، عدت کے بعد یہی ہے نا، جہاں چاہے نکاح کر لے. یہی فائدہ یہاں پر بھی کہ ایک طلاق کے بعد اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق بائن ہو گئی، نکاح سے نکل گئی عدت کے بعد، اور اب جہاں چاہے وہ نکاح کر لے. لیکن اگر وہ عورت نکاح نہیں کرتی، سال گزر گیا، دو سال گزر گئے، پانچ سال گزر گئے، شوہر سے الگ ہو کے چلی گئی اپنے گھر، اور ادھر یہ شوہر صاحب بھی الگ ہو گئے، اب پانچ سال کے بعد بہت شرمندہ ہو رہے ہیں دونوں، پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح پھر ہو جائے گا. تو شریعت نے ایسی آسانیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان آسانیوں کو چھوڑ کر وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جی تینوں گولیاں اکٹھی ماریں گے اس کو، یا چھ پسٹل کی چھ کی چھ گولیاں جو ہیں اتار دیں گے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ مذاق میں نے مارا تھا، یہ تو مر گئی. مذاق میں مارے یا حقیقت میں مارے، گولی کا کام تو ہے کہ وہ جا کے لگے گی، مارے گی. تو طلاق کا معاملہ بھی یہی کہ جب طلاق دو گے تو وہ واقع ہوگی. اب اچھا خاصا صحیح مسلک کے مطابق چل رہا تھا، اب تین طلاقیں دے دی، اب شیطان جو ہے وہ اس کو بہکاتا ہے، اب کسی ادھر ادھر تلاش کرتا پھرتا ہے کہ شاید میں کسی اور مسلک والے کے پاس چلا جاؤں اور جا کے وہ یہ عورت تین طلاقوں کے باوجود میری بیوی بن کے رہے. چنانچہ پھر وہ ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، پھر کہیں سے فتویٰ لے لیتا ہے. وہ لازمی بات ہے اپنے مسلک کے مطابق وہ فتویٰ دے دیتے ہیں بعض حضرات. تو اگر پہلے سے آدمی کوئی اسی مسلک کا ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن اگر پہلے تمہارا مسلک اور تھا، اب طلاق کے بعد اب صرف خواہشات نفسانی کو پوری کرنے کے لیے دوسرا مسلک اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے ان معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اسی لیے قرآن نے کہا طلاق مرتان، طلاقیں تو دو ہی ہیں، یعنی دو طلاقوں تک تو ایسا ہے کہ تم رجوع کر سکتے ہو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، چاہو تو تم قاعدے کے مطابق جو ہے اس کو چھوڑ دو یا قاعدے کے مطابق رکھو. لیکن اگر تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا تو اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر بہرحال وہ عورت تمہارے پاس نہیں رہ سکتی کسی صورت میں. اب وہ تین طلاقیں دینی یہی چاہیے، صورت یہی ہونی چاہیے کہ الگ الگ طور میں تین طلاقیں دے. لیکن اگر کسی نے اس طرح نہیں کیا بلکہ ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی تینوں واقع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ معاملہ بہت نازک ہے. میں نے اس کو اسی لیے بیان کیا کہ خدا کے لیے یہ طلاق کے جو معاملات ہیں گھروں میں بیان کرنا چاہیے. بیان سے مراد یہ کہ ان کو پتا ہونا چاہیے احکام کیا ہے. لیکن بعض لوگ اس کو اتنا لے لیتے ہیں آگے. میرے پاس ایک مسئلہ ابھی چند دن پہلے آیا اور اس میں ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ ایک لڑکی کا نکاح کسی شخص سے ہو گیا. نکاح بھی یہی ہوا. نکاح کے بعد وہ لڑکا سعودی عرب میں جہاں بھی رہتا تھا وہاں چلا گیا. لیکن چونکہ نکاح ہو گیا تھا اس لیے ٹیلی فون پہ میاں بیوی کی آپس میں بات چیت ہوتی تھی. تو لڑکی کا مزاج کچھ وہمی تھا, بہت ہی وہمی طبیعت کی تھی. شوہر سے اس نے پوچھا کہ بھئی طلاق کا کیا معاملہ ہے. تو اس نے طلاق کا معاملہ سمجھانا شروع کیا. تو اس نے کہا کہ بھئی میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں, اگر میں نے خدا نہ کرے کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ بھئی میں نے تجھے طلاق دی تو اس سے طلاق ہو جاتی. تو وہ سمجھانے کے طور پر یہ بات کہہ رہا تھا. اب اس لڑکی کو اتنا وہم چڑھا کہ اس نے نہ جانے کتنے داروغہ سے رجوع کر لیا کہ بھئی شوہر نے مجھے کہا. میں نے پہلے تو شوہر ہی سے کہتی رہی کہ تم نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی تو طلاق تو ہو گئی. اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں طلاق نہیں دی, میں تو صرف بتا رہا تھا, سمجھانے کے طور پر یہ بات کہہ رہا تھا. بہرحال بہت مشکل ہے. لیکن وہ اتنی بیچاری کوئی ذہنی مریض بن گئی تھی کہ اپنے نہ والدین سے قابو میں آئی نہ کہیں مفتی صاحب سے قابو میں آئی, اور پھر آخر میرا خیال ہے آخر میں وہ نتیجہ طلاق ہی پہ پہنچا. تو بعض اوقات اس کو بھی دیکھ کر سمجھائیں کہ سمجھانے کا مقصد کیا ہے. بعض اوقات اب شوہر سمجھا رہا ہے تو وہ ذرا احتیاط کرے, کیونکہ بعض خواتین ذہنی مریضہ ہوتی ہیں. ان کو سمجھانے میں وہ سمجھتے ہیں اس نے مجھے طلاق دی تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے. سمجھانے کا معاملہ یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد سمجھائے, باپ سمجھا دے, ماں سمجھا دے, یا اس کو مسائل شرعی ہیں. بہشتی زیور لے لیجئے, سب سے اچھی بات یہ. اور بہشتی زیور میں نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, خصوصاً عورتوں سے متعلق جتنے مسائل ہیں اس میں موجود ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور یہ صرف علم کی حد تک ہے کہ تاکہ ہمیں معلومات ہوں, ہمیں علم حاصل ہو کس صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے, کس صورت میں نہیں ہوتی. یہ سارے معاملات ہمیں پہلے سے معلوم ہیں. تو اس کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے. اور جس طریقے سے اب دوسرے لوگوں میں اب آپ دیکھا کہ یورپ میں اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ طلاق کے معاملات بے انتہا ہے. وہاں تو میاں بھی جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. میاں تو بیوی دیتا ہی چلے, شوہر بھی طلاق دے دی کہ شوہر بیوی نے شوہر کو طلاق دے دی. تو اب یہ معاملات ہمارے یہاں بھی شروع ہو رہے ہیں. باقاعدہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی شوہر جو ہے فلاں, اگر ایک کالم آتا ہے نکاح نامے میں 18 نمبر کالم, جس میں لکھا جاتا ہے کہ بھئی آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے, اگر کر دیا ہے تو کس شرط کے تحت کیا ہے. عام طور پر لوگ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ لڑکی والے اس کو لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی طلاق کا حق دے دیا. بہت سے لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ لکھ دیجیے. میں نے کہا بھائی اس طرح ہم تو نہیں لکھ سکتے, ان کو بھی بلاؤ جن کا حق ہے. طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے, تو وہ مرد آئے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اپنا حق یہ عورت کو دیتا ہوں کہ یہ کسی موقع پر چاہے تو اپنے حق سے دستبردار ہو, اس کو اپنا حق دیتا ہوں کہ طلاق واقع کر لے اپنے آپ پر, تب ایک معاملہ الگ ہے. لیکن یہ ساری یعنی معلومات نہیں ہوتی بالکل بھی. چنانچہ جب شوہر کو صحیح حقیقت کا پتہ چلتا ہے وہ کہتا میں تو نہیں دیتا, لیکن ویسے وہ کہتا ٹھیک جیسے کہتے ہیں کر لوں. تو یعنی عجیب بات ہے کہ نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہمیں جو ہے وہ اس کی کوئی اس میں دلچسپی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کالم کا مطلب کیا ہے. اور یہاں اس کالم سے نکل کے اگلے کالم میں جاتے ہیں تو اس میں فوراً یہ آتا ہے کہ کیا شوہر کے طلاق کے حق پر کوئی پابندی ہے. کہا جاتا کچھ نہیں, کوئی پابندی نہیں. ایک طرف تو اپنے حق سے دستبرداری ہے اور دوسری طرف یہ کہ اسے بھی طلاق کا حق حاصل ہے, تو دستبردار کیا ہوا ہو؟ ایک کالم میں دستبردار ہو رہا ہے اور دوسرے کالم میں کہتا نہیں اس سے حق حاصل ہے یہ طلاق, پھر دستبردار کیا ہوا ہو؟ جی وہ غریب معاملات ہوتے ہیں. بہرحال یہ معاملات جب کبھی انسان کو پیش آئیں تو چاہیے کہ اہل علم سے رجوع کریں, خاص طور پر دار الافتاء سے رجوع کریں, جس کو جہاں پر اعتماد ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں جگہ جائے فلاں جگہ نہ جائے. اور علماء نے ہمارے یہی کہا کہ یہاں لڑائی جھگڑے بحث مباحثے کی طرف ہم لوگوں کو نہیں الجھاتے. ہر آدمی جس عالم پر اعتماد کرتا ہے ان سے مسئلہ پوچھ لے, اور تحقیق کے بعد اگر جو ہے اس کی تحقیق پر اس کو اعتماد ہے تو اس کے مطابق عمل کر لیں. البتہ تحقیق صحیح ہونی چاہیے, اور جو عالم ہو وہ بھی کم از کم ایسا ہو کہ للہیت کی بنیاد پر وہ معاملہ بیان کرے. خدا نہ کرے دنیا کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے چند پیسوں کی خاطر مسئلے الٹے سیدھے نہ بتا دے. اس لیے آدمی اپنے جس عالم پر بھی اسے اعتماد ہے, جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں, امام مالک ہیں, امام احمد ہیں, امام شافعی ہیں, الحمدللہ ان تمام ائمہ اکرام کا ہم دل و جان سے احترام کرتے ہیں اور ان کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. لیکن اعتماد اگر کسی کو امام ابو حنیفہ پر ہے تو ان سے مسئلہ پوچھیں, امام صاحب کی رائے اس میں کیا ہے, امام صاحب کا مذہب اور مسلک کیا ہے, اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے. اگر کسی کی رائے امام احمد ابن حنبل پر ہے تو اس کے مطابق عمل کر لے. شرن البتہ کسی ایک کو جب آدمی پکڑ لے تو پھر اس کے مطابق ہی عمل کرے. یہ نہیں ہے کہ ایک ٹانگ ایک کشتی میں رکھی دوسری ٹانگ دوسری کشتی میں رکھی تو پھر مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. دو کشتی میں جب سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ پار نہیں ہوتا, اور پھر خواہشات نفسانی کا بھی پتہ نہیں چلتا. جہاں جو مسئلہ ہمیں اچھا لگے گا کہیں گے فلاں امام نے یہ کہا جا یہ لے لو یہ زیادہ اچھا ہے, اور دوسرے امام کی رائے اس کے خلاف ہوگی تو کہیں گے جی وہ لے لو وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو یہاں پر خواہشات نفسانی پر پھر عمل ہو جائے گا, حالانکہ عمل جو ہونا چاہیے وہ للہیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.